اور اس دن کے احوال کو اس طرح سے بیان کیا کہ جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائیں گے، حالانکہ جمع تو سبھی کو فرمائیں گے، عام لوگ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، لیکن یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان میں ہوں گے، ان سے بھی باس پرس ہوگی، تو کون شخص ایسا ہے کہ جسے اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ چنانچہ فرمایا یوم اجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ جس دن نبیوں کو جمع فرمائیں گے اور پھر یہ پوچھیں گے ماذا اجبتم، یعنی جب آپ نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی تو ان قوموں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ اب یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ماذا اجبتم؟ جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ہر قوم یہ چاہے گی کہ آج نبی ہماری سفارش کریں گے، لیکن جب نبیوں سے یہ بات پوچھ لی جائے گی کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، تو یقیناً اس وقت ان کے لیے پریشانی کا سامان ہوگا کہ اب انبیاء علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو جواب ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ وہ فرمائیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں لیکن آپ علام الغیوب ہیں، آپ جانتے ہیں. کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی شفقت دیکھیے امتوں پر، کہ یہ جواب بھی دیا جا سکتا تھا کہ انکار کر دیا، بات نہیں مانی، لیکن جس حد تک وہ ان کو بچا سکتے تھے وہ جواب دیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بعض وہ لوگ بھی تھے جو ان کی محنت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے، پھر اچھے اعمال بھی کیے، اور بعض وہ لوگ بھی تھے یقیناً جنہوں نے انکار کیا اور کافر ہی رہے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ کہ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یعنی اللہ یقینی علم ہمیں حاصل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو ظن اور غالب گمان پر آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن جب بات میدان محشر کی ہو تو وہاں یقینی علم کی ہی بات ہوتی ہے، ظن اور غالب گمان کی بات نہیں چلتی. اس لیے یا اللہ اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ منافق تھے. بعض لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ ایمان لے آئے لیکن دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں. منافقین کون تھے؟ جو بظاہر ایمان لے بھی آئے انبیاء پر لیکن دل میں منافقت رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے. اس لیے یقینی علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کون صحیح معنی میں مسلمان ہوا کون نہیں ہوا. اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جواب دیا جو یقینی جواب تھا کہ یا اللہ دلوں کے معاملوں کو تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو اس کا علم تو آپ ہی کو ہے اور آپ علام الغیوب ہیں. تو یہ تو ایک معاملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے باس پرس فرمائیں گے. عام لوگوں کے بارے میں بھی احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ رب العزت اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے. عن عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں کہ وہ کس میں فنا کی تم نے. وعن شبابہ فیما ابلا ہو، شباب کے بارے میں کہ جوانی کیسے گزاری. اور مال کے بارے میں اینا اکتسبہ، کہاں سے تم نے وہ حاصل کیا. وائن انفقتا ہو، اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا. تو یہ ایسے سوالات ہیں جو عام آدمیوں سے پوچھا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو تمہیں ہم نے علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا. تو یہ وہ پانچ سوال ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پانچ سوال نہ پوچھ لے. اور بعض اوقات بعض لوگ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر دوسرے گواہ قائم فرما دیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گی, جس میں اللہ تعالیٰ نے کھالوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان کی کھالیں بولیں گی کہ ہم سے اس نے کیا کام لیے. اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے اعضا جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس تھی جو ہمارے خلاف گواہی دیں گی. تو اس لیے ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں ابھی سے فکر کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو سوالات وہاں پر ہوں گے اس کا پرچہ دنیا ہی میں آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی سوچ لے کہ اپنی عمر ہم کیسے خرچ کریں, اپنا شباب اپنی جوانی کن کاموں پر خرچ کرنی چاہیے, مال کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے, ان کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے, اور جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنا جائزہ بھی لے لے, ان سوالوں کی تیاری بھی کر لے. اب پرچہ اٹھانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی فیل ہو جائے تو ہم بدبختی کے سوا اور کیا کہہ سکتے. یعنی ایسا آدمی جس کے بارے جس کو سوالات کا بھی پتہ چل گیا ہو اس کے باوجود بھی وہ تیاری نہ کرے تو یقیناً اس سے بڑا بدبخت آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ان سے جو سوال کیے خاص طور پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض لوگوں نے تو ان کی نبوت سے انکار کر دیا, اور بعض لوگوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا, بعض نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ, کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اور تمہاری ماں کو جو ہے وہ معبود بنا لیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کس کس طریقے سے برات کا اظہار کر رہے ہیں. اصل میں یہ فکر پیدا کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی برات کا اظہار کر رہے ہوں گے عام لوگ کس کھاتے میں, تو وہ جواب کیا دیں گے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ, جس آپ کی ذات تو پاک ہے, میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں. یعنی میں نے تو جو بات کہی وہ یہ, ان کنت قلتہ فقد علمتا, اگر میں نے کوئی بات کہی تو یا اللہ آپ جانتے ہیں, تعالی معافی نفسی ولا اعلی معافی نفسک, جو کچھ میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن جو آپ کے دل میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, آپ بے شک غیب کو جاننے والے ہیں. اور فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی, میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اور آپ نے کیا حکم دیا؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم, یہ کہ میں عبادت کروں اپنے رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یعنی میں نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں گواہ تھا, میں دیکھ رہا تھا انہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فلما توفیتنی, پھر آپ نے جب مجھے وفات دے دی یا مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم. توفیتنی کے لفظ سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دے دی گئی, انتقال ہو گیا یا انہیں موت آ گئی, کیونکہ یہ بات ہے قیامت کی. جب یقینی طور پر انہیں موت آ چکی, یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں قیامت کے دن, اور یقیناً اس کا مطلب حقیقی معنی میں یہی ہے کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو کنت انت الرقیب علیہم, پھر آپ ہی نگہبان تھے, آپ ہی دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو. اس لیے اس لفظ سے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے, کیونکہ اس کی تفصیلی جواب جو ہے وہ اس قال اللہ یا عائشہ انی متوفیقہ و رافعوکہ میں تیسرے بارے میں پہلے دیا جا چکا ہے, اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے. وانت علی کل شیء شہید, بہرحال یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. جہاں انبیاء کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی, ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, تو یقیناً اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. ان تعذب ہوں فإنہم عبادک, یہ جملہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وہ ان تغفر لہم, اور آپ ان کی اگر مغفرت کرنا چاہیں, انہیں معاف کر دیں, فإنک انت العزیز الحکیم, تو آپ عزیز بھی ہیں حکیم بھی ہیں, یعنی زبردست طاقتوں کے مالک بھی ہیں اور حکمتوں کے بھی مالک حکیم بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری رات یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کی حالت میں آپ نے یہ آیت پڑھی, رکوع میں بھی یہی آیت پڑھی, سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی, اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا وعدہ فرمایا. یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا کہ آپ جب روئے تو جبریل امین آئے, پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یا ربی امتی, اے اللہ مجھے اپنی امت کا فکر. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری شفاعت قبول کریں گے اور ہم تمہیں راضی کر دیں گے تمہاری امت کے بارے میں, یعنی تم جو سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کا ایسا فکر ہو اور اس درجے میں آپ فکر مند ہو تو امت کو کیا چاہیے. یقیناً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں ہوں تو امت کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائی سائی رات امت کے لیے روئیں اور امت ہے کہ جیتی ہے ہنس ہنس کے گناہوں. یعنی یہ تو بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سائی سائی رات روئیں ہمارے لیے اور ہم گناہوں کی زندگی گزار کر اور اس پر بھی فخر کریں اور اس پر پھر مسکرائیں اور ہنسیں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. بچنا چاہیے اس سے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اگلی سورت سورہ انعام ہے. یہ پوری سورت عقیدہ توحید پر مشتمل ہے اور اس میں توحید کے اصول و ضوابط کو مکمل طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے. چنانچہ اس کی ابتدائی الحمدللہ سے کی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اس کو ذکر فرمایا ہے, جو اصل میں دلیل ہے اس بات کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت ان تعریفوں کے مستحق. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, اندھیروں کو پیدا کیا, روشنی رکھی اور باقی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا, اس لیے تمام تعریفوں کے مستحق بھی اللہ رب العزت ہیں. تو گویا دعویٰ بھی ہے, دلیل بھی ہے اس آیت میں. اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ لوگوں, بعض لوگ اعتراضات کرتے تھے, بعض کہتے تھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو کیوں چنا, کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنا دیا, یا کوئی ایسا کیوں نہیں آ گیا. مختلف طریقوں سے لوگ اعتراضات کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کے جوابات بھی ان آیتوں میں دیے ہیں کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا, کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو نبی بنایا, کسی فرشتے کو بنا دیتے تو یہ بتاؤ کہ فرشتہ جو نبی ہوتا وہ اپنی ظاہری شکل میں ہوتا یا انسانی شکل میں ہوتا. اگر فرشتہ اپنی ظاہری شکل میں ہوتا اس کی تاب تم لا نہیں سکتے تھے, اور اگر وہ انسانی شکل میں ہوتا تو تمہارا اعتراض پھر باقی تھا. ولو جعلناہ رجلا لبسنا علیہم ما یلبسون تو تم پھر بھی تمہیں اعتراض رہتا اور تمہارا اشکال باقی رہتا. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں, دوسری ایک آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ سارے کے سارے بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اعتراض پہلی زمانے کے کفار بھی کرتے رہے, مشرکین بھی کرتے رہے, اور آج بھی بعض لوگوں کو اشکال رہتا ہے کہ صاحب بشر رسول نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر بشر رسول نہ ہو یعنی ہم میں سے نہ ہو تو پھر بات یہ ہے کہ اگر رسول کو ہم بشر نہ مانیں تو پھر تو آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صاحب وہ اور ہیں, ہم اور ہیں, ہم سے کیا تقاضے آپ کرتے ہیں. کیونکہ نبی نمونہ ہوتا ہے اپنی امت کے لیے, تو دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. اگر نبی کچھ اور ہو, اس کی قوم کچھ اور ہو, تو پھر اگر ہم وہ سائی سائی رات جاگیں, اگر وہ پھر جاگ جاگ کر عبادت کریں اور ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ تو کچھ اور تھے, ہم کچھ اور ہیں, لہذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے. البتہ صفات کے اعتبار سے وہ صرف نور ہی نہیں تھے بلکہ نور علی نور تھے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسے تو پتھر سبھی پتھر ہی کہلاتے ہیں، لیکن بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو عام پتھر ہوتے ہیں پیروں میں رولتے پھرتے ہیں، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو حجر اسود ہے اس کو لوگ چومتے ہیں، ہر پتھر کو تو لوگ نہیں چومتے لیکن حجر اسود کو چومتے ہیں، اس کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے بعض پتھر جو ہے وہ نیلم ہے اور بعض پتھر یاقوت کے ہیں، لوگ اس کو پہنتے ہیں، قیمتی پتھر ان کی قیمتیں ہوتی ہیں، چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے لیکن بعض جو ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر تو تمہارے ہی جیسا ہوں، لیکن فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. مجھے اللہ نے اپنا رسول چن لیا، تم رسول نہیں ہو. تو یقیناً یہ بہت بڑا فرق ہے. تو بحث بشر ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن ہر بشر کا درجہ ایک جیسا نہیں. جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، یقیناً اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے. لیکن ان تمام بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جو بات کہی جاتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، آدمی اس چکر میں نہ پڑے، ان بحثوں میں نہ الجھے، اور بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس لیے مزید ایسی بحثوں میں آدمی نہ الجھے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے وہ سب انسان تھے، وہ سب بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے البتہ ان کو مقام بہت عالی اور بلند عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی بات بتائی کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی چابیاں سب اللہ کے پاس. یعنی اس کو بھی واضح کر دیا کہ کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں، کیونکہ جو بات بتا دی جائے وہ غیب نہیں کہلاتی. تھوڑا سا سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے. علم غیب کیا چیز ہے اور غیب کی خبر کیا چیز، دونوں میں فرق. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، بڑے بڑے واقعات، جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات، حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اکثر مقام پر جو بات فرمائی ہے یہ ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی. اگر آپ کو خود معلوم ہوتے تو وحی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اس پورے قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پہلے سے آپ کو سب کچھ پتا ہے، جیسے اللہ کے علم میں ہے ایسے ہی نبی کے بھی علم میں ہو، تو پھر پورے قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وحی کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ اتنی باتیں کہ جو باتیں مخفی تھیں، جو باتیں غیب کی تھیں، وحی کے ذریعے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دی گئیں. جب بتا دی گئیں تو وہ غیب نہیں رہا. غیب اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کے بتائے معلوم ہو. تو یہ علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اب جہاں تک رہا کہ انبیاء علیہ وحی کے ذریعے وہ باتیں بتا دی گئیں جو غیب کی تھیں، تو اس کو غیب نہیں کہتے، البتہ انباء الغیب کہلاتی ہوں، غیب کی خبریں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نبی کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں اس کی ترجمہ غلط کرتے ہیں. یا ایوہ النبی کا ترجمہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیب جاننے والے نبی، تو یہ ترجمہ غلط. البتہ اگر اس کا کوئی ترجمہ یوں کرے کہ غیب کی خبریں بتانے والے، تو صحیح، کوئی حرج کی. تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہیں سے کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لیں، علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں. اس لیے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر، اللہ تعالی جانتے ہیں جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک پتہ بھی اگر کسی درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم. ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں اگر کوئی بیج پڑا ہوا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے. آخر کوئی بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج پھوٹتا تو ہے، کون پھوڑتا ہے اس کو بھائی، زمین سے کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات تو ہے. اگر اللہ کے علم میں نہ ہو تو وہ بیج نکلے کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو بالکل صاف، لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں اور اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمیں صرف عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جنت کی خبر، دوزخ کی خبر، اور جو ہے وہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کا تو علم صرف اللہ کو ہے. البتہ یہ کہ اس کی علامات بیان فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سے علوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، لیکن وہ سب انباء الغیب میں آ جاتے ہیں، یعنی غیب کی خبریں. البتہ جہاں تک خود علم غیب کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہمارے لیے اصل میں ضروری بھی ہے سمجھنا اس کا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُسْتَوِي عَلَى عِبَادِهِ حَفَظَهُ میں، اس میں آگے مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عذاب نازل کرے آسمانوں سے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے. اوپر اور نیچے کا جو عذاب ہے اس میں مفسرین کرام نے جو بات بیان فرمائی ہے، جہاں عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو، وہ بارش عذاب کی شکل اختیار کر لے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پوری قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے، یا آسمان سے بارش جو ہے وہ آگ کی بارش برس جائے، یا پتھروں کی بارش ہو جائے جیسے کہ بعض قوموں پر اللہ نے برسائی، ساری قوم جمع ہو گئی اور پھر پتھروں کی بارش ہو گئی، تباہ و برباد کر دی گئی قومیں. تو یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو تمہاری بات نہ سنیں، اپنے ہی عیش و آرام میں لگے رہیں، انہیں تمہاری کوئی فکر ہی نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. تو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ عذاب جو اوپر کا ہے اس میں جو حکام ہیں ہمارے یہ بھی اس میں شامل. او من تحت ارجلكم، ایک عذاب نیچے کا یہ ہے کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے. یا خدا نہ کرے زمین جو ہے وہ پھٹ جائے اور آدمی غرق ہو جائے، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے. یا پھر ہمارے جو ماتحت ہیں وہ ہماری بات نہ سنیں، ہماری اولاد ہماری بات نہ سنیں، یہ بھی عذاب نیچے کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شکلیں بیان فرما دی کہ وہ قادر ہیں جس طرح سے چاہے عذاب بھیجے. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم فوق بعض، او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس باس، یا جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں جیسا کہ آج دیکھ لیں، سندھی پنجابی سے، پنجابی سندھی سے، بلوچی سندھی سے، سندھی بلوچی سے، یہ لڑائیاں عام سی ہیں، تو یہ بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں. تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دیا تھا، ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا اور ہم الجھ گئے اس بات میں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ ہندی ہے، یہ عراقی ہے، اور یہ کوفی ہے، یعنی اگر عرب ہیں تو ان میں بھی تفریق ہے، اور اگر اجمی ہے تو ان میں بھی تفریق ہے، پھر کوئی پاکستانی ہے تو ان میں بھی تفریق ہے کہ دس قوم آباد. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ اس لیے چیزیں پیدا کی تھیں کہ ہم اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانیں کہ دیکھو ایک گلدستہ اگر ہوتا ہے اس میں کالا پھول بھی ہے، لال پھول بھی ہے، پیلے رنگ کا بھی ہے، اور مختلف رنگوں کے بھی ہیں، تو وہ خوبصورتی کا ذریعہ بنتا ہے، پہچاننے کا ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رنگ اس میں کھلائے. اگر انسان اگر چاہے تو اس کو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بنا لے کہ زبان تو ایک ہی ہے لیکن کوئی پشتو بول رہا ہے اسی زبان سے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی اس سے چائنیز بول رہا ہے، کوئی اس سے جاپانی جیپنیز بول رہا ہے، کوئی اور زبان بول رہا ہے، حالانکہ زبان کا لوتھڑا ایک ہی ہے. اگر ہر آدمی کی زبان کاٹ کر ایک آدمی لٹکا دے اور پوچھے کہ بھائی کس کی زبان ہے، بتا سکتا ہے کہ بھائی کس کی ہے؟ لیکن مختلف علوم ہیں جو زبان سے نکل رہے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, تو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ تھا اصل تو یہ, ہم نے اسی کو آپس میں لڑنے کا ذریعہ بنا لیا اس کو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, جو چیزیں اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہیں ہم نے اس کو آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کا ذریعہ بنا لیا. اس سے منع بھی کیا گیا, اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات یہ چیزیں بھی عذاب کی شکل میں, عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, جیسا کہ ہم رات دن دیکھ رہے ہیں, اس سے ہی بچنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا, جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل اور نشانیاں ہیں اس میں بے شمار, اور اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے, جیسے آخر فرما ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو نکالتے ہیں, مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. بیج ڈال دیا, بظاہر وہ مردہ ہے لیکن اس سے ایک جیتا جاگتا درخت نکل آتا ہے, درخت آ گیا اس سے پھل نکل آتا ہے, انڈا ہے اس سے مرغی نکل آتی ہے, مرغی سے انڈا نکل آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ زندے سے مردہ, مردے سے زندہ, رات سے دن, دن سے رات, رات چھپ جاتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے رات نکل آتی, اور رات غائب ہو جاتی سورج کو نکال دیتے ہیں اس سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے بدیع السماواتی والارض اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو بے مثل ہیں. بدیع اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے چیزیں پیدا کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر نقشے کے پیدا کیا ہے, اسی لیے بدیع السماواتی والارض کہلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرتی. اسی لیے بعض اوقات بعض مشکلوں میں یا بدیع علی جائی بھی بالخیر یا بدیع کہا جاتا ہے, یعنی یہ وہ ذات کہ جو نقشے بنانے پر قدرت رکھتی ہے جہاں بظاہر کوئی نقشہ نظر نہ آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ نقشہ نکلنے کا نہیں ہے, یہاں سے ہم کیسے نکلیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اللہ قادر ہے, وہاں سے ایسے ایسے راستے اللہ نکال دیتے ہیں کہ آدمی کے نکلنے کا ذریعہ پیدا ہو جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ میں یہاں سے کیسے نکل گیا حالانکہ کوئی راستہ تھا نہیں. تو بہرحال اس کو اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اس رکوع میں یہ بھی فرما دیا کہ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار, اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا, البتہ جب اس دنیا سے اوپر چلے جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے. بعض نے بڑی اچھی بات کہی کہ ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں, یعنی یہاں پر ہم اپنی آنکھوں کو اس قابل کر لیں کہ ان آنکھوں سے پھر اللہ کا ہم دیدار کر سکیں, یعنی ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں, ناجائز جگہوں پر اس کا استعمال نہ کریں, نہ محرموں کو اس سے نہ دیکھیں, گناہوں کے کام اس سے انجام نہ دیں, تو یقیناً یہ آنکھیں پھر ان میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں. اور بعد میں فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو نہیں لیکن آخرت میں. یہی وجہ ہے کہ بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا یعنی دیدار سے مشرف ہوئے, اور بعض نے کہا کہ یعنی آواز سنی. تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آخرت کا معاملہ تھا, آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے, دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ سورہ نجم میں جب پہنچیں گے اللہ نے چاہا تو اس کی کچھ باتیں اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو, روزوں کو, تراویح کو, قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کو, سننے سنانے کو اے اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.